بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ اہل خیر سے، نیک لوگوں سے محبت، تعظیم، ان کے ساتھ تعلق، اور اسی طرح وہ جگہیں جن کو کوئی فضیلت حاصل ہے ان کے ساتھ تعلق، وہاں جانا، جیسے ہم پہلے عنوان پر بات کر چکے ہیں اور قرآن آیات اس سلسلے میں جو تھیں وہ بھی پڑھ لیں، اور احادیث میں سے بھی چار حدیثیں پڑھ لی ہیں، اب پانچویں حدیث ہمیں پڑھنی ہے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار میں سے کسی ایک وجہ سے، چار چیزوں کو دیکھ کر، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، چار قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ چاروں چیزیں دیکھی جاتی ہیں بلکہ کوئی ایک چیز کو دیکھتا ہے، کوئی کسی دوسری چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ، اس کے لحاظ سے ان کے وہ صفات تلاش کرتے ہیں. تو عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس میں چار چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے. لمالیہ، یا تو اس سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، کوئی سوچتا ہے کہ اچھا اس سے مالدار ہے اور مالدار گھرانے کی ہے، اس کے نام پہ جائیداد ہے، اس کی انکم ہے، جو بھی اس کے اسباب ہوں، چلو یہ میرے لیے اچھا رہے گا کہ اچھا میرے لیے ایک بہترین ذریعہ معاش بن جائے گا اور میں خود مالدار ہو جاؤں گا. یہ سوچ اچھی نہیں ہے، شرعاً بھی اچھی نہیں ہے اور عرفاً بھی اچھی نہیں ہے، اور تجربے کے لحاظ سے دیکھے تو نتیجہ بھی اچھا نہیں ہے، ہر لحاظ سے یہ بری چیز ہے. شریعت نے تو منع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس جگہ فرمایا، مال کی وجہ سے کسی سے نکاح نہ کیا جائے. جو عنوان چل رہا تھا اس کی مناسبت سے پہلے بات بتا دوں کہ چار چیزوں میں سے پہلی چیز مال ہے، دوسری چیز خاندان ہے، تیسری چیز اس کی جمال اور خوبصورتی ہے، اور چوتھی چیز ہے دینداری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دین والی ہے اس کو لینے میں کامیابی حاصل کر لو، تمہارا بھلا ہو. اس کو کہتے ہیں تمہارا بھلا ہو، لفظی ترجمہ اس کے ہوتے ہیں یداک یدن، اور تریبا کے معنی مٹی میں ملنا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. یہ ایک محاورہ ہے، مقصد جیسے کہتے ہیں تمہارا بھلا ہو ایسا کر لو، اور ایسا نہیں کیا تو پھر تمہارا برا ہوگا. بہرحال اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس باب سے اس کا جو تعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث، اس حدیث کا تعلق کتاب النکاح سے ہے. اس حدیث کا تعلق اس سے ہے کہ جب کوئی رشتہ تلاش کیا جائے تو کن چیزوں کو دیکھا جائے، لیکن یہاں پر اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کو لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دینداری اصل ہے. کسی کے اندر دینداری ہے، عورت میں دینداری ہے تو اچھا اس کو اپنی بیٹی بنا لو، مل لڑکے میں دینداری ہے تو اس کو اپنا بیٹا بنا لو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دو، یہ بنیاد ہے. باقی چیزوں کو نہ دیکھو، یہی بنوان جو تھا اس کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو دین کی بنا پر ترجیح اگر دی جا رہی ہے تو نکاح کے موقع پر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے تو عام حالات میں بھی دیکھا جائے گا، ہر موقع پر دیکھا جائے گا. یہ تو عنوان ہو گیا، عنوان کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہو گیا. اب یہ جو بیان کیا گیا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کے مالداری کی وجہ سے، شریعت نے تو اس کو پسند نہیں کیا، مال ویسے بھی جس کو کہتے ہیں نا آنے جانے والی چیز ہے، غادن و رائحن، کبھی صبح ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کو مالدار ہے تو صبح نہیں ہے۔ اور سورہ کہف کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی اور اس میں اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی، دنیا کے حالات بھی یہ دکھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی دنیا کے علاقوں میں بیچارے، چاہے وہ جن ہر حالات سے جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک وقت وہ تھا اب سے چند سال پہلے، بلکہ ہو سکتا ہے ایک ڈیڑھ سال پہلے، دو سال پہلے وہ مالدار تھے، لیکن ان کا گھر بھی ختم، ان کا کام ختم، جہاں کام کرنے تھے وہ جگہ ٹوٹ گئی، ان کے مکان ٹوٹ گئے، خاندان تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم، کچھ بھی نہیں بچا، اب بیچارے مقروض ہیں۔ اور قرض بھی کہاں سے لیں؟ تو بیچارے بہت سے وہ ہیں جو قرض بھی نہیں لے سکتے، اس حالت میں بھی نہیں ہیں، اور کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ملتا، تو بیچارے بس وہی فاقے کی زندگی۔ یہ جو حالات ان حالات سے گزرتا ہے، ان حالات میں اللہ کی طرف اس کی توجہ بڑھتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق کم نہیں ہوتا، اس کے لیے تو ایک خیر کی چیز ہو گئی آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا میں تکلیف ہے، آخرت کے لحاظ سے خیر کی چیز ہو گئی۔ لیکن بہرحال ایک تو ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ عافیت مانگنی چاہیے، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ دیکھو دنیا آنے جانے والی چیز ہے، اس پر مدار نہ رکھو۔ یہ تو دینی اعتبار سے، شرعی لحاظ سے ہم دیکھیں، عرفاً بھی ایک بد اخلاقی اور بری چیز سمجھی جاتی ہے کہ اچھا صرف مال کو دیکھ کر تم مال کے لالچ میں اس کے پیچھے جا رہے ہو، کوئی دین نہ ہوتا تب بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور تجربے کے لحاظ سے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں شروع شروع میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بڑے خاندان کی لڑکی ہمیں ملی ہے، بڑے اونچے خاندان ہیں، اور پھر وہ جب بڑا خاندان ہے تو اس کے تقاضے بھی بڑے ہوں گے، اس کے مطالبے بھی بڑے ہوں گے، وہ دینے کے لیے نہیں آئی ہے، وہ اس لیے نہیں آئی کہ اپنا پورا مال شوہر پر اور اس کے خاندان پر اور اپنے سسرال پر نچھاور کر دے، وہ تو اپنا مال تو اپنے پاس رکھے گی اور اس کے مطالبات بھی اس کی حیثیت سے ہوں گے، اس لیے کہ اس نے اسی طرح کی زندگی گزاری، اور لڑکے نے بھی اور لڑکے والوں نے بھی یہی دیکھ کر لیا ہے کہ اچھا وہ مالدار ہے تو اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے خرچے بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ بہرحال مال کی وجہ سے محبت، مال کی وجہ سے نکاح، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے ہر لحاظ سے۔ اور اس کے بڑے واقعات ہیں، جنہوں نے سنے ہیں، جن کو علم ہے وہ ہے، اور بڑے ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ یہ جو فخری یا جملہ جو ہے نا، بڑے خاندان کی لڑکی ہم لے کر آئے ہیں، تو پھر بڑے خاندان کا مطلب مسائل بھی بڑے ہوں گے، الا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس حیثیت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس درجے کا خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کے یہاں بھی اسی درجے کے اخراجات ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ برابری ہو گئی۔ اسی لیے جنہوں نے مسائل پڑھے ہیں، کتب فقہ پڑھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مرد و عورت کا جب نکاح کیا جاتا ہے، جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، تو اس میں برابری دیکھی جاتی ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ چھ چیزوں میں برابری خاص طور پہ دیکھی جاتی ہے، کتب فقہ میں اس کی تفصیل ہے۔ اور ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بہت مالدار لڑکی، بہت مالدار گھرانے کی، اور لڑکا اس طرح کا نہیں ہے۔ کیوں؟ نتیجے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ یا تو وہ لڑکی ایسی ہو جیسے ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے دلا دی تھی، ایسی عورتیں جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھیں، اور شوہر کے لیے، یعنی نہیں کہ شوہر کو اپنے لیے چاہیے تھی، چلو صدقہ دے دو، چلو غربا میں تقسیم کر دو۔ تو وہ اگر ایسی کوئی ہوں جو اب دین پر، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، ہم سب کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاها، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مال کی وجہ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ نچاور کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ دیکھو فلاں ضرورت مند ہیں، فلاں غربا ہیں، فلاں یہ ہیں، چلو وہاں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال لمالیہا، بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ اچھا اپنا سب کچھ دے دیتی ہیں، تو ان میں تو جوڑ بیٹھ جائے گا، لیکن ظاہر ہے اگر وہ اپنا مال اپنے پاس رکھے گی، اور جس طریقے کی زندگی اس نے وہاں گزاری، جس طرح کے مکان میں وہاں رہی، جس طرح کے راحت و آرام میں وہاں رہی، وہ چیزیں یہاں تلاش کریں گے اور یہاں نہیں ملے گا، تو جوڑ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کے اتنے کام کرنے والے ہوں، فلاں کام کے لیے ایک یہ، فلاں کام کے لیے یہ، اگر وہ حالات نہیں ہیں جیسے وہاں اس نے دیکھے تھے، تو یہاں جوڑ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو مال کی وجہ سے رشتہ نہ کیا جائے، صرف مال کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ دوسری چیز ہے خاندان، خاندانی شرافت ہے، بڑا خاندان سمجھا جاتا ہے، اعزاز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کی حیثیت مختلف ہوتی ہے تو ہر ایک کی نظر بھی مختلف ہے۔ کوئی دیکھتا ہے کہ خاندان ہے، خاندان اونچا کس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ اونچا خاندان ہے، اس سے بڑا اونچا خاندان کیا ہوگا، یہ تو دین ہو گیا نا، دین کی بنا پر۔ لیکن دنیا کے لوگ اور عام طبقہ جو ہے وہ بڑا خاندان کس کو سمجھتا ہے؟ جو خاندانی جن کی کوئی بڑی، کوئی پیچھے اس کی شہرت ہو، کوئی عزت ہو، اس طرح کا خاندان، جس کی جیسی سوچ اس کے لحاظ سے وہ خاندان کو بڑا کہے گا۔ بہرحال خاندانی عزت و شرافت صرف اس بنیاد پر، دین کی بنیاد ہو تو ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ سید ہیں کوئی تو دین کی بنیاد ہوگی، لیکن صرف خاندانی شرافت کی بنیاد پر دنیاوی سوچ کے اعتبار سے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ تیسری چیز ہے جمال، خوبصورتی۔ خوبصورتی کب تک رہتی ہے؟ اور مشہور ہے نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب خوبصورتی ہے اور اس کو دیکھ کر نکاح کیا گیا ہے تو اس کے مطالبے بھی اس کے لحاظ سے ہوں گے۔ بہرحال یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں اور یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یعنی جمال بھی ختم ہو جاتا ہے، مال بھی ختم ہو جاتا ہے، کتنا باقی رہے گا، کب تک رہے گا؟ جوانی ختم ہوگی، بڑھاپا آئے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور مال تو اس سے بھی جلدی ختم ہونے والی چیز ہے۔ صحت کچھ پتہ نہیں، کب بیمار ہے، کب بیماری ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی۔ آج کل تو طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہیں، انسان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، بال گر جاتے ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ان چیزوں کو بنیاد نہ بناؤ۔ بنیاد بنانا ہے تو چوتھی چیز ہے دینداری کی وجہ سے۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد بھی سکون کا ذریعہ ہے، اولاد کے لیے بھی راحت کا ذریعہ ہے۔ ایک عورت جب نیک بنتی ہے تو وہ پورا خاندان نیک بنتا ہے، اولاد کی تربیت اس ماحول میں ہوتی ہے، بچے کی پہلی پرورش کی جگہ اور تعلیم کی جگہ ماں کی گود ہے۔ جب وہ نیک ہوگی، وہ اچھی ہوگی، اولاد نیک بنی تو بس انسان کا پھر تو کام بن گیا، اس لیے کہ وہ تو قبر میں چلے جائے گا لیکن اولاد اس کے لیے نیک اعمال کرے گی، دعائیں کرے گی، اس کے لیے احسان ثواب کرے گی، تو یہ سب چیزیں اس مرنے والے کے لیے مفید ہوتی رہیں گی اور اس کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ فرمایا دیکھو دینداری کو ترجیح دو، یہ باقی رہنے والی چیز ہے، باقی چیزیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں، اور وہ بھی دنیا کا سکون ختم کر دیں تو پھر دنیا کی راحت بھی ختم ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے، لیکن وہی تشریح میں کر چکا، آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 6، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما یمنعک ان تزورنا ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواه البخاري۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ آپ جو ہم سے ملاقات کرتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں کر لیتے؟ لفظی ترجمہ ہم کریں، ما یمنعک ان تزورنا، آپ کو کون سی بات روکتی ہے کہ آپ ہماری زیارت اس سے زیادہ کریں جتنی آپ کرتے ہیں؟ اور اس کے پیچھے بھی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار رہتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وحی رک جاتی تھی کچھ عرصے کے لیے، اللہ کا حکم، وہی کا سلسلہ رک جاتا تھا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا سلسلہ بھی کچھ وقت کے لیے رک جایا کرتا تھا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور مختلف واقعات، مختلف روایات ہیں، 15 دن کے لیے وہی رک گئی، یا 1 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے۔ تو بہرحال ایسے کسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار تھا اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے، جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ آپ اتنے تاخیر سے آئے، اس سے یعنی بار بار آنا جانا آپ کیوں نہیں رکھتے، اور اس سے جتنی ملاقات اب تک ہو رہی ہے اس سے زیادہ ملاقات نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو آپ کی ملاقات کا شوق ہے۔ اس کو تو سب مانتے ہیں کہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملائکہ تو ملائکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی زیارت کا شوق ظاہر فرما رہے ہیں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اونچا ہے، لیکن جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ظاہر ہے کہ بزرگی اور ان کے سید الملائکہ ہونے سے انکار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا شوق ظاہر فرما رہے ہیں، باب ثابت ہو گیا کہ نیک لوگوں کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے اور ان کو اپنے پاس بلانا بھی چاہیے. وہ بات ثابت ہو گئی جو ہم نے باب پڑھا تھا، بس یہ بات ہو گئی. خیر، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کے طور پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب فرمایا کہ یہ جواب ان کو دے دیجئے. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ یا بس کسی ایک کو نہیں آ رہی؟ کہیں سے جواب نہیں آیا؟ اچھا، آواز صاف ہے، الحمدللہ. تو شاید جن کو نہیں آ رہی وہاں سے کوئی مسئلہ ہو. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے طور پر یہ نازل فرمایا کہ دیکھو، آپ ان سے کہہ دیجئے وما نتنزل الا بامر ربك، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. اللہ کا حکم ہوگا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. لہو ما بین ایدینا، ہمارے آگے جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. ما خلفنا، ہمارے پیچھے جو کچھ ہے وہ اللہ کے قبضے اور اللہ کے اختیار میں ہے. وما بین ذلک، درمیان میں، یعنی ہم خود، اللہ کے قبضے اور اللہ کے اختیار میں. ایک تفسیر یہ ہے، اس کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں. مقصد تفسیر کرنا نہیں، مقصد تو بس یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا شوق ظاہر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی کہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. باقی اس آیت کی اور بھی تفسیریں کی گئیں، وہ انشاءاللہ تفسیر میں آ جائیں گی. آگے حدیث نمبر 7. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھی نہ بناؤ، دوستی نہ کرو مگر ایسے کو جو کامل ایمان والا ہو. ساتھی نہ بناؤ مگر ایمان والے کو، دوستی نہ کرو مگر ایمان والے سے. ایمان والا ہے جس میں کامل ایمان ہو. ایک تو ہے کہ عام مسلمان ہیں، لیکن بعض ہوتے ہیں بیچارے مسلمان بھی ہیں ہمارے، یعنی ظاہر ہے کہ ہماری حالت بھی ایسا تو نہیں ہے کہ یعنی ہم اپنے بارے میں کوئی اچھائی، کوئی تعریف کر سکیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہوں سے، شرابوں سے، اس طرح کی چیزوں سے، کلبوں سے محفوظ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ دین کی خاطر ہم جو جمع ہو جاتے ہیں اللہ کا احسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھو اور دوسروں کو برا سمجھو، لیکن کم از کم اپنی جو بھی حالت ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھو. اگر کوئی برائی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے ساتھ رہو گے تم بھی برے بن جاؤ گے. لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی نہ کرو مگر ایمان والے کے ساتھ، یعنی جس میں ایمان کامل ایمان ہو، نیک لوگوں کے ساتھ. دوسری بات فرمائی، ولا کل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر وہ لوگ جو متقی ہیں، تقوا والے، پرہیزگار. یہاں پر بات سمجھنی ہوگی، ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہاں پر عام تعلقات سے منع نہیں کیا گیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا ہمارے رشتہ دار، عزیز اقربا، فلانے گناہ میں مبتلا ہیں، ان کو سلام بھی نہ کریں، ان سے ملاقات نہ کریں. نہیں، یہ مصاحبت ہے، وہ جس کے ساتھ انسان کچھ وقت گزارتا ہے، کچھ دیر رہتا ہے، ظاہر ہے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے گا تو اس کے اثرات انسان پر آتے ہیں، یہ وہ تعلقات اور وہ دوستی اس درجے کی مراد ہے۔ سلام کر لیا، خیر خیریت پوچھ لی، کسی کی خبر گیری کر لی، کسی کی تکلیف میں ساتھ دے دیا، یہ تو غیروں کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تو ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر مصاحبت، دوستی اور پکے تعلقات، ان باتوں کی، ان چیزوں کی بات ہو رہی۔ دوسری بات، ولا یأکل طعامک الا تقین، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر وہ جو متقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف متقی ہوتے ہیں وہی انہیں کو ہم کھلائیں، باقی کو نہ کھلائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کی دو قسمیں ہیں، ویسے تو کئی قسمیں ہیں عام اعتبار سے۔ ایک تو وہ کھانا ہوتا ہے جو عام حالات میں انسان کھلاتا ہے، دعوت کر دی، بلا لیا، اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہو گیا، ساتھ مل کے کھا لیا، یہ وہ کھانا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے، اور ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ضرورت، کوئی ضرورت مند ہے اس کو کھلانا۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو کھلایا جا رہا ہے تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا عمل کیسا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھا وہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اچھا وہ نماز صحیح پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یا یہ کہ اچھا ٹھیک ہے وہ اس کا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے، کفر ہے، مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، کلمہ پڑھا، نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، کفر اور ایمان کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ کوئی ضرورت مند ہے دے دو، اس کو کھلا دو، کھلانا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ زندہ جو بھی ہو، جس میں بھی زندگی ہے، حیات ہے، فی کل ذات رطبۃ کبد اجر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں بھی حیات ہے اس کو کھلانا، اس کے ساتھ خیر خواہی، یہ اجر اور نیکی کا کام ہے۔ تو ضرورت کا کھانا اس کی بات الگ ہے، یہ عام دوستانہ تعلقات والے کھانا، اس لیے کہ جب انسان ایک کے ساتھ کھانا پینا رکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، اس کے گھر جا رہا ہے یا اس کے گھر آ رہا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے اثرات بھی آتے ہیں۔ جو بڑے ہیں، اچھا پھر فیملی آنا جانا شروع کریں گی، ان کی فیملی میں، ان کے بچوں میں، اچھا بچوں کی کچھ عادتیں ہیں، ان بچوں کی عادتیں ہمارے ان بچوں میں آئیں گی، یہاں سے یہ جاتے ہیں، اچھا ان کی عادتیں وہاں۔ انسان عام طور پر ہوتا ہے کہ برائی کو جلدی قبول کرتا ہے، نیکی کو قبول کرنے میں دیر لگتی ہے، نفس کے خلاف ہے، نفس کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنۃ بالمکارہ، تو جنت میں جانے والے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو عام طور سے مشکل لگتے ہیں، عادت جب تک نہیں ہوتی کرنا مشکل لگتا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل لگتا ہے، نیک اعمال کرنا مشکل لگتا ہے جب تک عادت نہیں ہوتی۔ تو انسان اور برائیاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی خواہش، انسان کی خوشی ہے، انسان کی مرضی کے مطابق ہیں، تو اس لیے برائی کو انسان جلدی قبول کرتا ہے، نیکیاں قبول کرنے میں دیر لگتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں جو ابھی تک پوری طرح دینداری میں آئے نہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کو اس طرف لائیں۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بہرحال عام حکم یہ ہے کہ تعلقات، دلی تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، دوستانہ تعلقات ہیں، اس میں انسان نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے، اس سے انسان میں بھی نیکی آئے گی، پختگی آ جائے، اللہ تعالیٰ پختگی دے دیں، پھر اچھا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے ایسے لوگوں کو بھی قریب لانے کی کوشش کریں جو نیکی کے قریب نہیں ہیں، اور اس میں بھی خود بہت بچنے کی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کیا بھروسہ کہ ہم برائی میں مبتلا ہو جائیں، نتیجہ کسی کا پتہ نہیں کہ کون آخر جا کر کون کس نتیجے تک پہنچتا ہے، مرنے کے وقت کس کا کیا حال ہوتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو اپنی فضیلت یا اپنی نیکی کا تصور، وہ تو خیر ایک بری چیز ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں نیک ماحول ملا ہے، ہم کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی اس نیک ماحول میں جوڑ لیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 8، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اپنے دوست کے دین، اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی رکھتا ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اتنے سارے سیب انسان نے رکھے ہیں، اور اس میں ایک سیب سڑا ہوا انسان رکھ دے گا تو اس سڑے ہوئے سیب کا اثر دوسروں پر جانا شروع ہو جائے گا، وہ بھی سڑ جائیں گے. جب غیر جاندار چیزوں میں بھی یہ اثر ہے تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ اور چلو ٹھیک ہے، انسان کہے کہ اچھا غیر جاندار چیزیں ہیں، انسان تو سمجھدار ہے، اپنے عقل سے سوچ سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو شریعت نے بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ نئی نئی اثر ہوتا ہے. اچھا شریعت نہ کہتی، شریعت سے پہلے بھی لوگ اس کو مانتے تھے؟ ہاں تب بھی مانتے تھے. جاہلیت کا دور تھا، بالکل ظلمت تھی، اس وقت بھی لوگ اس بات کو سمجھتے تھے. مکہ مکرمہ میں شعر و شاعری کے حج کے موقع پر مقابلے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء آتے اور شعر و شاعری میں مقابلے ہوتے تھے. وہ تو وہاں عرب کا ایک خاص ذوق تھا. اور بڑے بڑے جو اہم قصیدے تھے، وہ 7 یا 10 تھے، ان کو کعبہ پر لٹکایا گیا تھا. المعلقات العشر یا المعلقات السبع کے نام سے، یہ 7 معلقات عام طور سے مشہور ہیں ہمارے لوگوں میں، یہ وہی ہے. ان کے اشعار، وہ جاہلیت کے دور کے ہیں، ان کے اشعار جو مقبول ہوئے ان میں بھی یہ بات ملتی ہے. ہمیں کتابیں ہیں اس کی چھپی ہوئی ہیں، وہ اشعار کون سے تھے؟ ان میں ایک شعر ہے، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. کسی شخص کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسا ہے، کسی شخص کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ کیسا ہے. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دوست کیسے ہیں اس کے. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے ساتھی کو دیکھ لو، قریبی ساتھی کیسا ہے. اس لیے کہ فإن القرين بالمقارن يقتدي، اس لیے کہ ساتھی ساتھی کی اقتدا کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے. اذا كنت في قوم، آگے شاعر کہتا ہے، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، یہ جاہلیت کے دور کی بات ہے. جب کسی قوم میں ہو، جب کسی خاندان، کسی قبیلے میں، کسی قوم میں جاؤ، فصاحب خيارهم، تو دیکھو ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. ولا تصحب الارض، اور برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ولا تصحب الارض فتردى مع الردي، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، ورنہ بروں کے ساتھ تم بھی برے بن جاؤ گے. یہ جاہلیت کی بات ہے. اسلام نے آ کر اس کو اور زیادہ پختگی دے دی، قرآن نے اس کو اور پختگی دے دی، احادیث میں اور تاکید اس کی آ گئی. ہم پیچھے بھی روایت پڑھ چکے ہیں. بہرحال انسان تعلقات رکھے، دوستی رکھے تو نیک لوگوں کے ساتھ، پڑھنے والے لوگ پڑھنے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھیں جو پڑھنے والے ہوں، تو انسان کو خود کو بھی پڑھنے کا شوق اور نیکی کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا. بس میں خاص شاید یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آگے جو روایات ہیں وہ کئی روایات ایک ہی معنی کی روایات ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھ لیں گے.